وَلَنْ يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، اور وہ اس کی ہرگز تمنا نہ کریں گے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہود اس وقت تمنا کرتے تو روئے زمین پہ ایک یہودی نہ بچتا، سب مر جاتے. کیوں نہیں کریں گے؟ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا. اچھا، ہم بھی موت کی تمنا کیا، موت کا ذکر بھی اسی لیے نہیں کرنا چاہتے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم نے کل کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. ہم میں سے کوئی ابھی تک پریپیئرڈ نہیں ہے. کم از کم میں اپنے بارے میں تو یہی کہوں گی کہ میں تیار نہیں ہوں کہ یہ سمجھوں کہ اتنا کچھ ہے پاس کہ آگے کی فکر نہیں. تو اکثر اپنے آپ سے پوچھتی ہوں کہ ایسی ہی اگر آج تیار نہیں ہوں تو کل کیا گارنٹی کی تیاری ہو جائے گی؟ اور ایک دن تو آ ہی جانا ہے نا، جس دن چلے جانا ہے، تو وہ دن بھی آج کے دن جیسا ہی ایک دن ہوگا. اس لیے آج تیاری کر لینی چاہیے، آج کا کام آج کر لینا چاہیے. جو نیکی کی بات آج پتا چلے وہ آج ہو جانی چاہیے اگر ممکن ہو، اسے کل پہ نہیں ٹالنا چاہیے. کل کا نہیں پتا کہ موقع ملے یا نہ ملے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. خوب کہاں لکھا ہوا ہے؟ علیم میں. علیم فعیل کے وزن پر مبالغہ ہو جاتا ہے اس میں، زیادہ جاننے والا. کیونکہ اصل حقیقت سے آگاہ تھے، جانتے تھے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر کیا ہوگا. وہی ہوگا جو نافرمانوں کے لیے تیار ہے، تو اس لیے موت سے تو دور بھاگتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دنیا سے محبت کو اس طرح بیان کیا، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِ، یہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص ہیں، سب سے زیادہ جینا چاہتے ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کیا، مشرکین سے بھی بڑھ کر زندگی پر حریص ہیں. یعنی مشرک بھی اتنا زندہ نہیں رہنا چاہتے جتنا یہ رہنا چاہتے ہیں. یود احدہم، ان میں سے ایک ایک یہ چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کاش ہزار سال جیے، ہزار سال زندگی مل جائے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، حالانکہ وہ ہزار سال زندگی اس کو عذاب سے بچانے والی نہیں. یعنی اگر کوئی شخص ہزار سال بھی جیے تو آخر تو مرنا ہی ہے، آخر تو وہ سب کچھ دیکھنا ہے. تو یہ تمنا کہ ہزار سال جیوں، اس کے بجائے یہ تمنا ہونی چاہیے کہ کاش آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لوں، اور صرف کاش کی حد تک نہیں بلکہ عملی طور پر کچھ کرنے لگے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّر، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جو وہ عمل کر رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لاتے ہیں جو ہم پر اتارا گیا. ویکفرون بما وراءہ، اور اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں. اس انکار کی ایک اور حجت بازی کچھ اس انداز میں بھی کی گئی جو اگلی آیت میں بتائی جا رہی، کہ انہوں نے انکار کا بہانہ کس طرح تلاش کیا. کہتے کہ یہود کے ایک عالم ابن سوریا، سواد واو رے یہ الف سوریا، نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کون سا فرشتہ آپ کے پاس وحی لاتا ہے. آپ نے فرمایا جبریل. ابن سوریا نے کہا وہ تو ہمارا پرانا دشمن ہے، ہمیشہ غضب اور عذاب ہی لے کر ہم پر اترتا رہا، اس کی لائی ہوئی وحی پر ہم نہیں ایمان لائیں گے. یہ کھانا اس پلیٹ میں آپ نے دیا ہے اور چمچ فلانی ہے، اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. عموماً بچے ایسا کرتے ہیں نا، یہ پلیٹ نہیں، چونکہ اس پلیٹ میں کھانا اس لیے نہیں کھانا، یہ وہی چونکہ جبریل لائے ہیں اس لیے ہم نہیں مانیں گے اس وحی کو. آج ہم بھی یہ کہتے ہیں نا، یہ بات چونکہ فلاں بتا رہا ہے اس لیے نہیں مانیں گے، خواہ بات سچی ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح ایک اور روایت ہے، چند یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کچھ سوال لے کر، اور کہنے لگے اگر آپ ہمارے سوالوں کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو ضرور مان جائیں گے. بس آپ جواب دیں پہلے ہمارا. آج بھی بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں، خود مجھ سے کئی لوگ کہتے ہیں اگر آپ میرے چند سوالوں کا جواب دے دیں تو پھر ہم قرآن سننا شروع کر دیں گے. بہرحال یہودی علماء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہنے لگے کہ اگر آپ ہمارے کچھ سوالوں کا جواب دے دیں تو ہم آپ کو مان جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ جو سوال ہم کرنے والے ہیں اس کو کوئی نبی کے سوا اور جانتا ہی نہیں, تو ہم پرکھ لیں گے کہ واقعی آپ سچے ہیں. لہذا انہوں نے کچھ سوال کیے جن کے آپ نے بالکل درست جواب دیے. تو اس پر انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ یعنی اب یہ تو مان گئے کہ وحی سے ہی یہ پتا چلتا ہے, کیونکہ آپ غیب نہیں جانتے تھے اور نبی کے سوا وہ بات کوئی جانتا ہی نہیں, تو اس لیے انہیں یقین آ گیا کہ واقعی وحی آتی ہے. آپ اسی لیے کہا نا پہچانتے ہیں آپ کو جیسا اپنے بچوں کو پہچانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین. تو کہنے لگے وہ تو ہمارا دشمن, اس کی لائی وحی ہم نہیں مانیں گے. اس پر فرمایا قل من کان عدوا لجبریل, انہیں بتا دیجئے کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے تو یہ دشمنی اس کو مہنگی پڑے گی. کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ, اس لیے کہ اس نے تو اللہ کے اذن سے یہ وحی آپ کے دل پر اتاری ہے. اچھا, ایک اور وجہ بھی بتائی جاتی ہے اور وہ یہ کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جبریل سے اس لیے دشمنی ہے ہماری کہ وہ وحی بنی اسرائیل میں کیوں نہیں لایا, بنی اسماعیل میں کیوں لایا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیوں لایا, ہمارے پاس لاتا. یعنی ایک یہ کہتے کہ چونکہ یہ غضب اور عذاب لایا ہم پر, ہم نہیں مانیں گے اس کو. دوسرا یہ کہتے کہ وہ تو ہمارا دشمن ہے. تیسرا یہ کہ اس نے وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہے لا کے, اس لیے ہم نہیں مانیں گے. اگر وہ بنی اسرائیل کے کسی بھی شخص کو دے دیتا تو ہم ضرور بات مان لیتے. یہ سب دراصل کیا تھے؟ عذر لنگ, سب جھوٹے بہانے تھے جن کی کوئی حقیقت نہ تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں جبریل کا اپنا کچھ بھی نہیں کہ تم جبریل سے دشمنی رکھو, کیونکہ اس نے تو اللہ کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. لہذا جبریل کو نہ ماننا دراصل اللہ کو نہ ماننا ہے, اس کے کلام کو نہ ماننا ہے. تمہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ کلام کہتا کیا ہے. دیکھو مصدق لما بین یدی, یہ تو اس سے پہلے, اس کے سامنے یعنی قرآن سے پہلے تورات اور انجیل میں سے جو کچھ آیا اس کی تصدیق کر رہا ہے. یعنی یہ دیکھو کہ یہ قرآن بذات خود کیا بتا رہا ہے, اس کے اندر تو کوئی غلطی نہیں ہے, وہدن ہدایت دے رہا ہے, وہ بشرا اور خوشخبری ہے للمومنین ماننے والوں کے لیے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ آپ کو یہاں آنے سے مثلاً روکیں گے یہ کہہ کر کہ وہ وہابی ہیں, معلوم نہیں کس فرقے سے, خود ساختہ کئی باتیں بنائی ہوئی ہیں, فلاں فلاں جماعت سے اور پتہ نہیں کس سے تعلق رکھتی, اس لیے بات نہ سنو ان کی جا کر. تو میں ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ آپ سنیں یا نہ سنیں یہ تو آپ کا اپنا فیصلہ ہے, کیونکہ میں کبھی کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ ضرور سننے آئے. لیکن آ کر سنیں اور جو بات آپ کو قرآن یا سنت کے خلاف بتائی جاتی ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جی آپ نے یہ جو کہا ہے اس سے ہم اگری نہیں کرتے, اور میں پوری خوشی کے ساتھ آپ کی تنقید سنوں گی کیونکہ میں اس میں اپنی خیر خواہی سمجھتی ہوں. اگر میں کہیں غلط جا رہی ہوں اور کوئی شخص مجھے بتاتا ہے کہ غلط ہو, تو اس میں انسان کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے میری اصلاح کر دی, کہ بجائے اس کے کہ میں اللہ کے ہاں جا کے پکڑی جاؤں, اچھا ہوا دنیا میں ہی کسی نے مجھے بتا دیا. کیونکہ کوئی انسان کامل نہیں, فرشتہ نہیں, گناہوں سے پاک نہیں, انسان انسان ہے اور انسان ہی بن کے رہ سکتا ہے. تو ایسے لوگوں کو اپنا محسن ماننا چاہیے جو آپ کو آپ کی غلطی کوتاہی بتائیں, نہ کہ دشمن. لیکن صرف ایک ضد, عداوت, تعصب, حسد رکھنا ہو کہ چونکہ عورت ہے اس لیے بات نہ سنو, چونکہ فلاں ہے اس لیے نہ سنو, چونکہ فلاں ہے اس لیے نہ سنو, یہ تو کوئی انصاف کی بات نہ ہوئی. دیکھنا یہ نہیں چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے, دیکھنا یہ چاہیے ہمیشہ, صرف یہاں نہیں کہیں بھی آپ جائیں, کیا کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے. اگر وہ غلط کہہ رہا ہے تو چاہے آپ کے والدین ہی کیوں نہ ہوں, چاہے آپ کے استاد ہوں، چاہے آپ کا انتہائی محبوب ترین کوئی انسان ہو، اگر غلط کہہ رہا ہے تو نہیں ماننا، اور اگر وہ صحیح کہہ رہا ہے تو خواہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، تو صرف اس لیے اس کی بات رد کر دینا کہ وہ ہمارا دشمن ہے ہم نہیں مانیں گے، تو یہ ایک اپنے ساتھ ہی زیادتی ہوگی. دور جاہلیت کا ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے وَهَلْ أَنَا إِلَّا مِنْ غَزِيَّةَ إِنْ غَوَتْ غَوَيْتُ وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةَ أَرْشُدِي، کہ میرا تعلق تو غزیہ قبیلے سے ہے، اگر وہ قبیلہ گمراہ ہو گیا تو میں بھی گمراہ ہوں گا، مجھے بھی گمراہ ہونا ہے. وَإِنْ تَرْشُدْ غَزِيَّةَ، اور اگر غزیہ نے ہدایت پائی ارشدی تو میں بھی ہدایت پہ چلوں گا، میں تو اپنے قبیلے کے ساتھ ہوں، وہ بھٹکا تو میں بھی بھٹک جاؤں گا، مجھے بھٹکنے میں خوشی ہے، اور اگر وہ ہدایت پر ہوا تو میں ہدایت پہ جاؤں گا، پھر میں ہدایت لوں. تو یہ تو ہدایت کا کوئی معیار نہیں کہ آپ کا خاندان، آپ کا نسل چونکہ بھٹکی ہوئی ہے تو اس لیے آپ بھی ان کے ساتھ. کیا قیامت کے دن اگر خاندان کی پکڑ ہوگی تو آپ کہیں گے مجھے بھی پکڑ لیں کیونکہ میں اس خاندان میں سے تھا؟ نہیں. کبھی اگر خاندان پہ کوئی مصیبت ہے تو آپ کہتے کہ مجھے بھی مصیبت ڈالو کیونکہ میں بھی اس میں سے ہوں؟ نہیں. تو پھر یہ کیسے ہم ٹھنڈے دل سے کہہ لیتے ہیں کہ خاندان بھٹک رہا ہے تو مجھے بھی ضرور بھٹکنا ہے کیونکہ میں اس خاندان سے ہوں، لوگ غلط کر رہے ہیں تو مجھے بھی غلط کرنا ہے؟ نہیں. لوگ غلط کریں یا صحیح کریں، ہمیں اپنا فائدہ سوچنا ہے کہ ہماری بھلائی کس میں ہے. پھر اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرماتے من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہو. اب انہوں نے اللہ کی دشمنی کی بات تو نہیں کی، لیکن جبریل کی عداوت دراصل اللہ کی عداوت ہے کیونکہ اللہ نے یہ قرآن اتارا ہے. فرمایا جو کوئی اللہ کا دشمن، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اور اس کے رسولوں کا، و جبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، و میکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ دشمن ہے سب کافروں کا. ایسے لوگوں کو اللہ نے کافر قرار دیا جو اللہ اس کے فرشتوں اور رسولوں وغیرہ سے دشمنی رکھتے ہوں. حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، من عادا لی ولیا فقد بارزنی بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے مجھے جنگ کی دعوت دی. تو اللہ کے کسی نیک بندے سے دشمنی رکھنا، بغض اور عداوت رکھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے. یہاں تو چونکہ اللہ اور ملائکہ اور رسولوں کی بات ہوئی، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی کسی اللہ کے بندے سے جو اللہ کی نگاہ میں اچھا ہو اس سے بلا وجہ دشمنی رکھے تو وہ اللہ کی دشمنی کو دعوت دے رہا ہے. قرآن پاک میں لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، کوئی لوگ کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے زیادہ اچھے ہوں. اگر ایک شخص بظاہر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس پر بھی ہمیں اس کو بتا دینا چاہیے اور پھر اپنا کام کرنا چاہیے. لست علیہم بمسیطر، ہمیں پولیس مین نہیں بنا کے بھیجا گیا کہ اس پر مسلط ہو جائیں. ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روک دیں، زبان سے روک سکتے ہیں زبان سے روک دیں، کچھ نہیں کر سکتے تو دل میں ہی برا سمجھیں کہ یہ غلط کام ہے، لیکن انسان کی نفرت نہیں، کام کی برائی کی نفرت. اگر انسان سے نفرت شروع ہوگی تو اصلاح نہیں ہو سکے گی. انسان سے نفرت نہیں کرنا، غلط کام سے نفرت کرنا کہ یہ کام اچھا نہیں، اور اس غلطی کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کرنی. زندگی میں تبلیغ کا ایک اصول ہمیشہ یاد رکھیں، انسان سے نفرت نہیں، کام سے. مثلا کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ اگر آپ کے گلاس پر مکھی بیٹھ گئی تو آپ گلاس توڑ ڈالیں، توڑ دیا کریں کہ گلاس میلا ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ دھو ڈالتے ہیں گلاس کو، گلاس توڑتے نہیں. اسی طرح کوئی انسان اگر غلط کر رہا ہے تو انسان سے نفرت کر کے اس کو کاٹ کے نہیں پھینکنا، اس کو توڑنا نہیں، اس کے اوپر جو غلط چیز ہے اس کو ہٹانے کی کوشش کرنا ہے، انسانوں سے ہمدردی رکھنا ہے. کیونکہ جب تک ہمدردی اور تڑپ نہ ہو دل میں، آپ کسی کی اصلاح کر ہی نہیں سکتے. آپ اس کو ایک جھٹکے میں پرے کاٹ کے پھینکیں گے اور چھوڑ دیں گے. غلطی کی نشاندہی کرنی، اور بس اپنی کرنی جتنی ہے، مبالغہ آرائی بھی نہیں اس میں کرنی. اور ایک غلطی کی وجہ سے اس کی ساری خوبی اور بھلائی کو بھی اگنور نہیں کرنا، نظر انداز نہیں کرنا. کیونکہ ہمارا عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص میں بہت خیر ہے اور ایک چھوٹی سی برائی بھی ہے تو ہم کہتے ہیں بس اس کو کاٹ پھینکو، اس میں یہ برائی کیوں. وہی بات ہے کہ گلاس میں مکھی بیٹھ گئی تو گلاس توڑ ڈالو. تو کسی انسان میں اگر باقی سب اچھائیاں ہیں اور ایک خرابی ہے تو اس کو توڑ کے تو مت پھینکیں، اس کی اصلاح کریں. بہرحال یہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو اس کے دوستوں، اس کے محبوب بندوں کی، کیا معلوم کوئی اللہ کو کس وجہ سے محبوب ہے، کوئی اس کا ایسا چھپا ہوا نیک عمل ہو جو ہمیں نہیں پتا. بظاہر ایک شخص ہمیں اچھا نہیں لگ رہا، نیک نہیں نظر آتا، آپ کو کیا پتا کہ اس کے اور کیا کیا اعمال ہیں. اور ایک شخص بظاہر بہت نیک نظر آ رہا ہے، آپ کو کیا معلوم اس کے اندر اور کیا کچھ ہے. تو ہمیں حکم یہی دیا گیا کہ ہم ظاہر پر معاملہ کریں لیکن کسی کے باطن پہ ججمنٹ نہ کریں. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت رکھنی چاہیے، اللہ کے نیک بندوں سے محبت ہونی چاہیے اور ان کی تعظیم بھی ہونی چاہیے. لیکن اس محبت کا مطلب کیا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، راستہ ان لوگوں کا جن پہ تو نے انعام کیا. لوگ مقصود نہیں ہے، ان کا راستہ مقصود ہے یہاں. کیونکہ بہت سے لوگ اس سے جواز نکالتے ہیں نا کہ دیکھو قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ ان لوگوں کے راستے پہ چلو جن پہ اللہ نے انعام کیا، یعنی نیک بزرگوں کے. تو اس سے کیا لیتے ہیں، بزرگوں کا دامن تھام لو تم کو جنت میں لے جائیں گے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ کہ جو کام بزرگوں نے کیا وہ تم بھی کرو. صراط الذین کہا گیا ہے، انسان مقصود نہیں ہے، انسانوں کے کام مقصود ہیں. آج ہمارا حال کیا ہے، نیک لوگ جو کچھ کرتے وہ نہیں ہم کرنے کو تیار. اگر کسی کو ہم نیک سمجھتے ہیں تو وہ کام نہیں ہم کرتے، ہم کیا کرتے، بس کہتے ہیں ان کا پلو پکڑ لو، جب یہ جنت میں جائیں گے تو ہمیں بھی پکڑ کے لے جائیں گے، ان کی آڑ میں ہم بھی آگے ہو جائیں گے. کام نہیں کرنا چاہتے، عمل نہیں بدلنا چاہتے، تو خود ساختہ معنی پہناتے ہیں دین کے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے، فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، جو اللہ اور اس کے فرشتوں اس کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آپ کی طرف کھلی کھلی روشن نشانیاں، آیات، واضح آیات اتاری، واضح آیات آپ کی طرف بھیجی. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں کفر کرتے اس کا، ان آیات کا، مگر نافرمان لوگ، فاسق لوگ. چھوٹی سی آیت ہے مگر بڑی اہم ہے کہ ہم نے آپ کے پاس جو احکامات بھیجے ہیں بہت واضح، صاف، روشن ہیں، لیکن لوگ ان کو مانتے نہیں، انکار کرتے ہیں. تو اللہ کی آیات کو نہ ماننے والے کون ہیں؟ فاسقون، نافرمان. اور فاسق کیا کرتے، الذین ينقضون عهد اللہ، پیچھے پڑ چکے ہیں نا، وہی بات دوبارہ آ رہی ہے. اب کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم، کیا بھلا ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی ان میں سے کچھ لوگوں نے کچھ عہد کیا، عاهدوا عهدا، تو کیا کیا، نبذه فریق منهم، تو ایک گروہ نے اس عہد کو دے مارا، توڑ دیا. بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں لاتے، مانتے ہی نہیں. تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی کئی نشانیاں موجود تھیں، اور اس میں یہ وعدہ بھی ان سے لیا گیا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور تم نے اس کو ماننا ہوگا. قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. لیکن لوگوں نے کیا کیا، مطلب اس کا کیا، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تم کو دوں گا، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس چیز کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس آلریڈی موجود ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا، اس کی مدد کرنا. لیکن لوگوں نے ایمان اور مدد کی بجائے ان لوگوں نے کیا کیا، ولما جاءہم رسول من عند اللہ، جب ایک رسول اللہ کی طرف سے ان کے پاس آیا، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس تھا یعنی تورات وغیرہ، اس کی تصدیق بھی کر رہا تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو پھینک دیا ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، کیا، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو کہاں پھینک دیا؟ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم لا یعلمون، گویا جانتے ہی نہ ہوں. اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. کوئی چیز پیٹھ پیچھے کیسے پھینکی جاتی ہے؟ کون سی چیز ہم پیچھے پھینک دیتے ہیں جو ہمارے نزدیک اہم نہ ہو، امپورٹنٹ نہ ہو، لیسٹ پرائیورٹی، سب سے اینڈ میں پیچھے؟ اب آپ دیکھیں، بات تو یہود کی ہو رہی ہے کہ رسول آیا، ان کی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا. یعنی یہاں کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ تورات بھی اور پھر قرآن بھی موجودہ دور کے لیے. وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، گویا جانتے ہی نہ ہوں. کیونکہ رسول، کوئی بھی رسول آیا نا، یعنی کوئی بھی نبی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، کوئی بھی نبی ان کے پاس جب آیا اور اس نے آ کے ان کی کتابوں کی تصدیق کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی باتوں، احکامات کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا. پیٹ پیچھے پھینک کے کیا کرنے لگے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پیچھے پڑ گئے اس چیز کے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، عہد میں. اللہ کی کتاب کس لیے چھوڑ دی؟ اور مشغلوں کے پیچھے پڑ گئے. اور وہ کیا مشغلے تھے؟ وہ کلام، وہ کتابیں جو شیاطین پڑھتے انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. کب؟ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے دوران. اس کے لیے تھوڑا سا ایک تاریخی پس منظر ذہن میں رکھیں. جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہر دور میں جو نبی معجزات لائے، وہ اس دور کے لوگوں کی ذہنیت اور بڑی بڑی چیزیں جن سے وہ متاثر ہوتے تھے، ان کا توڑ ہوتے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے اقتدار دیا، بادشاہت دی، جنوں پہ اختیار دیا، ہواؤں پہ اختیار دیا، پرندوں کی بولی سکھائی، یعنی جانوروں کی. تو اس پر شیاطین نے انسانوں میں یہ مشہور کیا کہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں جادو کے زور سے کر رہے ہیں، یہ سب جادو ہے. اور سلیمان علیہ السلام، نعوذ باللہ، یہ سب کچھ، کچھ کتابیں ہیں جن سے یہ لیتے ہیں، اور انہوں نے ایسی کتابیں جن میں جادو کرنے کے طریقے لکھے ہوئے تھے وہ خوب عام کر دی. سلیمان علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا، انہوں نے سب کتابیں اکٹھی کی اور ایک جگہ دفن کر دی. جب سلیمان علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو بعد میں یہ کتابیں جب برآمد ہوئی، نکلی، تو لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ دیکھا نا، سلیمان علیہ السلام انہی کتابوں سے پڑھ کر تو یہ سارا جادو کرتے تھے. اور یہ مشہور کیا، نعوذ باللہ، کہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر نہیں، جادوگر تھے. انہوں نے پیغمبروں پر بڑے بڑے الزام لگائے، میں نے ان کی تاریخ میں شروع میں آپ کو بتایا بھی تھا. اس پر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر تنقید کرتے ہوئے فرماتے ہیں، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ بنی اسرائیل پیچھے پڑ گئے جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں. یعنی وہ کتابیں پڑھنے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام نے دفن کرائی تھیں، اور جس میں جنات کو قابو کرنے کے طریقے اور سحر کے اور جادو کے کرشمے بتائے ہوئے تھے. ان علوم سفلیہ کے پیچھے پڑ گئے. وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا. یعنی سلیمان علیہ السلام پر ان کا یہ الزام کہ انہوں نے جادو کیا، وہ انہوں نے نہیں کیا تھا. یہاں جادو کو کفر کہا جا رہا ہے. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا. یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ وما انزل علی الملکین، جو اتارا گیا تھا دو فرشتوں پر. ببابل، بابل کے شہر میں جو موجودہ کوفہ ہے. فرشتے کون تھے؟ ہاروت اور ماروت. وما یعلمان، حالانکہ وہ نہیں سکھاتے تھے، من احدن کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ کہتے، انما نحن فتنہ، کہ ہم تو فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، فلا تکفر، آپ کفر نہ کریں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ یہود نے جب اللہ کی کتاب کو چھوڑا تو کس چیز کے پیچھے پڑ گئے؟ جادو سیکھنے سکھانے کے، طلسمات کے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی یہ سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا، اور ان کے بعد بھی بنی اسرائیل ان کتابوں کو دوبارہ برآمد کر کے جادو اور سفلی اعمال کے پیچھے پڑ گئے تھے. اب دیکھیں کہ حقیقت یہ ہے کہ جب کسی قوم پر اخلاقی اور دینی زوال آتا ہے، زوال، زوال کا مطلب سمجھتے ہیں، ڈاؤن فال، یعنی اخلاقی اور دینی اعتبار سے جب قوم، کوئی قوم گرتی ہے، تو اس کے افراد اللہ کے کلام کو ہدایت کی بجائے کرشموں اور برکتوں کا بس ذریعہ سمجھ کر استعمال کرنے لگتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ مقدس کلام کے لکھنے سے یا بولنے سے ہر قسم کی برکتوں کا نزول ہوگا، اور قرآن یا اللہ کی کتاب بس یا صرف برکتوں کا پر اسرار نسخہ ہے. کتاب ہدایت نہیں سمجھتے، پھر کیا سمجھتے ہیں؟ دنیاوی فائدے حاصل کرنے کا پر اسرار نسخہ ہے. وہ پھر اللہ کی کتاب کو بس وظیفوں کی کتاب کے طور پہ جانتے ہیں، اس سے جن بھوت بگاتے ہیں، اس سے وظیفے نکالتے ہیں، گھول گھول کے پلاتے ہیں، تعویذ بناتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کتاب کا حق دے رہے ہیں. یہیں سے پھر آگے سحر اور جادو کی طرف راستے نکلتے ہیں. مذہبی طبقے میں عموماً، اہل کتاب میں یعنی کتاب والوں میں عموماً، پہلے کتاب کو پڑھنا چھوڑا جاتا ہے، پھر اسے دنیاوی مفاد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، پھر اس سے ایک سٹیپ آگے بڑھ کر جادوگری اور سحر، ان چیزوں میں انوالومنٹ زیادہ ہو جاتی ہے، اور جنت حاصل کرنے کے لیے بھی اسی قسم کے نسخے کافی سمجھ لیے جاتے ہیں کہ چھو منتر سے جنت بھی مل جائے، چند ایسی چیزیں پڑھ لو کہ جس سے جنت میں گھر یقینی ہو جائے. یہود جب زوال کا شکار ہوئے تو سب سے پہلے بے عمل ہوئے، بے عملی کی وجہ سے ہی زوال آیا، پھر بے عملی توہم پرستی میں بدل گئی، اور ان میں ایسے لوگ زیادہ پیدا ہوئے جو سحر اور کہانت میں ماہر ہوئے، پھر انہوں نے اس چیز کی دکان لگائی، کاروبار چمکائے، اور مزید یہ کہ اس فن کو حضرت سلیمان کی طرف منسوب کر دیا کہ ہم تو غلط کام نہیں کر رہے، یہ تو وہی ہے جو سلیمان علیہ السلام کرتے تھے، اور دیکھیں یہ کتابیں وہیں سے تو برآمد ہوئی تھی. لوگوں کو دھوکہ دیا، ان کی آنکھوں میں دھول جھونکی.